الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين بزرگان محترم اور برادران عزیز، تین جمعوں کے ناغے کے بعد آج یہ حاضری ہوئی ہے. دو جمعے تو سفر میں گزر گئے، غیر ملکی سفر میں، یورپ کے کئی ملکوں میں جانا ہوا، اور پچھلے جمعہ کو نماز جمعہ سے تھوڑی دیر پہلے ہی واپسی ہوئی. اس واسطے نماز یہاں آپ حضرات کے ساتھ بیان نہیں کر سکے. آج پورے ملک میں الحمدللہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر، ایمان کی حرارت سے لوگ بے چین ہیں. جو گستاخانہ کارروائی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کی گئی، جو محسن انسانیت ہیں، جن کو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا گیا، در حقیقت ان کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والے کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کوئی چاند پر تھوکے، وہ تھوک اسی کے منہ پر آتا. اور کسرا پرویز نے جو اپنے وقت کا وقت کی دنیا کے دو سپر طاقتوں میں سے ایک تھا، اس نے یہ ناپاک جسارت کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا جو خط اس کے پاس بھیجا تو اس ملعون نے آپ کا نامہ مبارک چاک کر کے تبرک تکبر سے پھینک دیا تھا. صحابی اپنی جان پر کھیل کر اس کو واپس لائے تھے. آپ کو پتا چلا تو آپ نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو چاک کیا ہے، اللہ اس کی سلطنت کا ٹکڑے ٹکڑے کرے گا، خاتمہ کرے گا، اور آج کے بعد کسرا باقی نہیں رہے گا، کسرا کا اقتدار باقی نہیں رہے گا. پھر اس پر جو آفتیں آئیں وہ تاریخ کا حصہ ہیں. بیٹے نے باپ کے خلاف سازش کی، پھر باپ نے، باپ کو موت آئی بیٹے کی کارروائیوں سے، پھر باپ نے بھی مرتے وقت ایک زہر چھوڑ دیا اس کے لیے، بیٹے کے لیے، اور اس پر لکھ دیا کہ یہ طاقت مردانہ طاقت کی دوا ہے. اس خبیث نے وہ کھائی، وہ بھی جہنم رسید ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس پر طاقت کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے. شان رسالت کو ایسی ہے کہ اس کی شان میں گستاخی کرنے والا پنپ نہیں سکتا. آخرت میں تو بدترین سزا کا مستحق ہے ہی، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ شاذ و نادر ہی کوئی دنیا میں بھی چین سے رہا ہو، میرے علم میں کم از کم نہیں ہے. جتنے ملعونوں نے توہین کی شان رسالت میں، آج وہ بھی اپنے آپ کا اپنا منہ چھپائے ہوئے دنیا سے پھرتے ہیں، آزادانہ نقل حرکت سے محروم ہیں، نہیں کر سکتے. جانتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی امت مجھے قتل کر ڈالے گا. بات آ گئی کسرا پرویز کی گستاخی کی، جس زمانے میں کسرا کے پاس خط بھیجا ہے آپ نے دعوت اسلام کا، اسی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسرا ہرقل قیصر روم کے نام بھی دعوت اسلام کا خط بھیجا. یہ دونوں واقعے بخاری شریف میں تفصیل سے آئے ہیں، اور دوسرا قیصر ہرقل قیصر پرویز کا واقعہ تو بہت تفصیل سے آیا ہے احادیث میں. ہرقل رومی دنیا کا سربراہ حکومت تھا، اور اس پر دو سپر طاقتیں تھیں، رومی یعنی عیسائی اور کسرا. رومی سلطنت کے بادشاہ کا لقب ہوتا تھا قیصر، کوئی بھی ہو ہر بادشاہ کو قیصر کہا جاتا ہے. اور اس آبی دنیا کے صاحب اقتدار کو، جس کا مرکز مدائن میں تھا عراق میں، وہ ہم نے دیکھا ہے، اس کے کھنڈر ہم نے دیکھے، تو اس کا سربراہ جو ہوتا تھا وہ کسرا کہلاتا تھا، نام جو کچھ بھی ہو اس کا، لقب کسرا. تو قیصر اور کسرا یہ دو طاقتیں تھیں، دو عہدے تھے، یہ عہدوں کے نام تھے، شخصیتوں کے نام نہیں ہیں. اس زمانے میں جو قیصر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، جس کے پاس آپ نے اپنا دعوت نامہ دعوت اسلام کا خط بھیجا ہے، اس کا نام تھا ہرقل. اور ابھی ہم اٹلی گئے ہوئے تھے، بلکہ اٹلی میں روما جانے کا مقصد بھی اس قدیم ترین تاریخی شہر کو دیکھنا تھا جہاں یہ نامہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہنچا تھا. تفصیل لمبی ہے. ہرقل قیصر روم کے نام آپ نے خط بھیجا دعوت اسلام کا. یہ ذہین بہت تھا، اپنے مذہب کا بڑا عالم تھا. اس نے اپنی کتابوں میں آخری نبی کی، آخری رسول کی ساری علامتیں پڑھ رکھی تھی، اپنی مذہبی کتابوں کا بڑا عالم تھا. جو علامتیں اس نے پڑھ رکھی تھی ان کے تقاضے میں اس کو اندازہ تھا کہ یہ زمانہ وہ ہے تقریباً کہ آنے والے ہیں. نبیوں کے سردار، سید الاولین والآخرین، جس کی بشارت عیسیٰ علیہ السلام نے دی تھی، اور پچھلے انبیاء کرام خوشخبریاں دیتے آئے تھے کہ ایک محسن انسانیت سچے آخر میں اللہ تعالیٰ بھیجے گا. تو دنیا انتظار میں تھی کہ کہ کب اس کا ظہور ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے. ہرقل قیصر روم بھی اپنی ان پڑی ہوئی علامتوں کی بنیاد پر انتظار میں تھا کہ کوئی خبر ملے. اسی زمانے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوت اسلام کا خط لے کر حضرت دجئے قلبی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچ گئے. اس زمانے میں وہ قیصر آیا ہوا تھا بیت المقدس میں، پالا تخت اس کا استنبول میں تھا، قسطنطنیہ میں، اور پورے یورپ پر اس کی حکومت تھی تقریبا پورے یورپ پر، مسیحی دنیا پر اس کا اقتدار تھا. اور جنگ ہوئی تھی اس کی کسرا سے، ان کے آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھی، بات بات میں بات نکلتی ہے. مکہ معظمہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو ہجرت سے پہلے یہ واقعہ پیش آیا تھا کہ کسرا کی جنگ قیصر سے ہوئی، اہل فارس کی جنگ اہل روم سے ہوئی، تو اس میں رومی مغلوب ہو گئے، مفتوح ہو گئے. سورہ روم آئی قرآن کریم میں، پوری سورت کا نام روم ہے. وہ شروع ہی اس بات سے ہی کہ غلبت الروم فی ادنا الارض، کہ رومی شکست کھا گئے، مغلوب ہو گئے اپنے دشمن سے. اور قرآن نے یہ خبر ببانگ دہل دی کہ چند سالوں کے اندر اندر رومی دوبارہ غالب آئیں گے کسرا کے اوپر. لمبے قصے ہیں، بہت تفصیلات ہیں. پھر یہ واقعہ پیش آیا کہ رومی غالب آ گئے قرآن کی بشارت کے مطابق کسرا پرویز کے اوپر، اس کا شکرانہ ادا کرنے کے لیے بیت المقدس آیا ہوا تھا ہرقل. وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دعوت اسلام کا خط لے کر حضرت دجئے قلبی رضی اللہ تعالی عنہ پہنچے ہیں. یہ صحابہ کرام میں حسین ترین صحابی تھے. جبریل امین علیہ السلام جب انسانی شکل میں آتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو حضرت دجئے قلبی کی شکل میں آتے تھے. ان کو بھیجا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل قیصر روم کے نام خط دے کر. اس کو تو پہلے سے انتظار تھا، اس نے ان کی حالات دریافت کیے تو اس کے دل نے کچھ اور گواہی دی کہ اس کے پیچھے تو ایک حقیقت معلوم ہوتی ہے. اسی زمانے میں اس کو پتا چلا کہ عرب کے تاجروں کا ایک قافلہ یہاں شام میں آیا ہوا ہے، اور فلسطین کے غزہ کے مقام پر، غزہ کی پٹی آج بھی بہت خبریں آتی ہیں، وہاں تجارت کا قافلہ آیا ہوا ہے. یہ وہ زمانہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اہل مکہ کے درمیان صلح ہوئی ہوئی تھی. اسی صلح سے فائدہ اٹھا کر ابو سفیان جو اس زمانے میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کے سردار تھے مشرکین کے، وہ اپنا تجارتی قافلہ لے کر شام گئے تھے امن و امان کیونکہ ہو گیا تھا صلح کی وجہ سے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امن و امان کی فضا کا یہ فائدہ اٹھایا تھا کہ اسی زمانے میں اس زمانے کے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط روانہ کیے تھے. تو ابو سفیان تجارت کے قافلہ لے کر وہاں فلسطین میں آئے ہوئے تھے غزہ کے مقام پر، تو اس نے حکم دیا، ان کو نہیں ہرقل کو نہیں معلوم تھا، اس نے کہا کہ تلاش کرو پورے شام کو، چھان مارو اور ایسے کسی شخص کو لے کر آؤ جو اس ملک کا رہنے والا ہو جہاں کا یہ خط آیا ہے. چنانچہ ابو سفیان کو اور ان کے قافلے کو بلا لیا گیا اور دربار منعقد کیا. اس نے ابو سفیان کو آگے بٹھایا اور تجارت اس کے قافلے کے لوگوں کو پیچھے بٹھایا اور قافلے کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو میں ان سے یعنی ابو سفیان سے کچھ سوالات کروں گا، اگر یہ جھوٹ بولے تو تم اس کو جھٹلانا. تو ابو سفیان سے اس نے سوالات کیے. جن صاحب کا یہ خط ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نسب کیسا ہے، ان کے اخلاق کیسے ہیں، ان کی تعلیمات کیا ہیں، اور ان کے دین میں لوگ داخل ہونے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے، ان کے دین میں داخل ہونے والے غرباء زیادہ ہیں یا مالدار زیادہ ہیں، طاقتور لوگ زیادہ ہیں یا کمزور قسم کے لوگ بیچارے وہ زیادہ ہیں، اور کبھی جنگ بھی ہوئی ہے یا نہیں تمہاری اور ان کے درمیان. ابو سفیان تو جنگ کر چکا تھا غزوہ احد میں، یہی لشکر لے اسی کے لشکر سے مقابلہ ہوا تھا. غزوہ احزاب میں قبائل کا لشکر لے کر مدینے کو تحس نحس کرنے کی نیت سے یہی حملہ آور ہوا تھا اور شکست کے پاس ہوئی تھی اس کو. تو اس نے کہا کہ ہاں جنگیں بھی ہوئی ہیں ہمارے اور ان کے درمیان. تو اس نے پوچھا کہ جنگوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کہ کبھی وہ جیت جاتے ہیں کبھی ہم جیت جاتے ہیں. حالانکہ یہ توریہ تھا، صحیح بات یہ ہے کہ کبھی بھی وہ پوری طرح نہیں جیتے تھے کسی بھی جنگ میں، لیکن غزوہ احد میں کچھ حالات ایسے پیش آئے تھے کہ ابتداءً اس میں شکست کسی صورت ہوئی تھی مسلمانوں کو، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے شکست کو بھی کامیابی میں تبدیل فرما دیا. مگر جھوٹ نہیں بولا. اور بھی بہت سارے، کیا اس دین میں داخل ہونے والا کبھی کوئی واپس ہو کر مرتد بھی ہوتا ہے؟ اس قسم کے سوالات کیے. جھوٹ اس واقعے نے بولا کہ عرب لوگ جھوٹ نہیں بولتے تھے. ابو سفیان خود کہتے ہیں اب تو مسلمان ہونے کے بعد کا واقعات بیان کیے، کہا کہ میں جھوٹ اس وقت کوئی بھی سوال کسی بھی سوال کے جواب میں ایسا نہ دے سکا جس سے شان اقدس میں ادنا عیب کا تصور بھی کیا جا سکتا، کیونکہ شان اقدس تھی ہی ایسی. تو جو بات تھی مجھے کہنی پڑی، وہ ساری خوبیاں تھیں، وہ ساری خوبیاں میں نے بیان کی. اور جانتا تھا میں کہ اگر میں نے کہیں بھی جھوٹ بول دیا تو آج چاہے میرے ساتھی میری تکذیب نہ کریں جھٹلائیں نہیں، لیکن بعد میں جب یہ واقعہ جا کر مکے میں سنائیں گے تو یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ میں نے فلاں بات میں جھوٹ بولا تھا. اس وقت وہ کہتے ہیں کہ مجھے سچ بولنا ہی پڑا، اور جب سچ سچ بولا تو وہ تو حق کھل کر سامنے آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی برحق ہونا اور وہ آخری نبی ہونا جس کا وعدہ اللہ تعالی نے کر رکھا تھا وہ سامنے آ گیا، اس کو یقین آ گیا. میرا عقل کیسے رجوم؟ پھر کہا کہ سب مجھے خط دکھاؤ. وہ خط پڑھا گیا، نامہ مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج اس خط کی فوٹو کاپیاں محفوظ ہیں، جلی کے ہرن کی جلی پر وہ لکھا گیا تھا، اور وہ نسلن بعد نسلن محفوظ رہا ہے. اور پھر یہ دریافت بھی ہو گیا، اس کی فوٹو کاپیاں بھی چھپ گئی ہیں، دارالعلوم میں لائبریری میں موجود ہیں. ہرقل قیصر روم نے دربار میں اظہار کیا کہ میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا، تم نے یہ جواب دیا، اور نبیوں کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا اور تم نے یہ جواب دیا، اور دین حق کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے. میں نے تم سے یہ سوال، سارے ان سوالات کے جواب کا اس نے تبصرہ کیا ان پر، اور کہا کہ جتنے سوالات میں نے کیے تھے ان سب کا حاصل یہ تھا کہ دین برحق اور رسول برحق کا معاملہ تو ایسا ہی ہوتا ہے. تو یہ جو باتیں اس نے کی تو دربار کے اندر بے چینی پیدا ہوئی. جنونی وہابی تھے اور انہوں نے ہرقل قیصر روم کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیے، اور ان کو نکال دیا گیا. ابو سفیان کو اور ان کے قافلے کو دربار تھا. وہ کہتے پھر مجھے نہیں پتا اندر کیا ہوا، بس اتنا ہوا کہ میں تو تمہارے تھے، لیکن اب اس کے دل میں تو بات پڑ گئی تھی. اس نے یہ کام کیا کہ ہرقل قیصر روم کو، ہرقل قیصر روم نے حضرت دجیہ قلبی رضی اللہ عنہ کو روما روانہ کیا، اٹلی کا دارالحکومت. اور پچھلے سے پچھلے جمعہ کو ہم وہیں تھے, اور ہم یہی تھے اس وجہ سے کہ وہ دنیا کا تاریخ ترین قدیم ترین شہروں میں سے ایک شہر ہے, اور عیسائی کلیسا قدیم ترین وہی ہے. پوپ کا شہر آج بھی وہاں, اس کی اپنی الگ حکومت ہے, ویٹیکن سٹی کہلاتا ہے. روم کا بہت بڑا شہر ہے, اسی کے اندر ایک چھوٹا سا حصہ 44 ایکڑ زمین پر مشتمل ہے, اس کو ویٹیکن سٹی کہتے ہیں, اور وہاں کا سربراہ حکومت پوپ ہے, موجودہ پوپ, وہاں اسی کا قانون چلتا ہے. لیکن 44 ایکڑ زمین ہے, سٹی کہتے ہیں وہ. ہمارے دارالعلوم کا رقبہ الحمدللہ 72 ایکڑ زمین کا ہے, اس کو وہ 44 ایکڑ زمین ہے ان کے پاس, اور اس کو چھوٹا سا شہر کہتے ہیں کہ یہاں پوپ کی حکومت ہے. خیر, پوپ خوش ہوتا ہوگا بیچارہ کہ ہماری یہاں حکومت ہے. خیر, حضرت دیجے قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا, اس زمانے کا جو پوپ تھا پاپا اعظم, وہ بھی بڑا عالم تھا اپنے مذہب کا, اس کے پاس بھیجا کہ یہ واقعات ہیں, اور یہ صاحب لے کر آئے ہیں خط, اور یہ سارے حالات سارے لکھ کر بتائے کہ جب تم جا کر بتاؤ وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے حالات بتاؤ, یہ خط دکھاؤ, اور یہاں جو اب تک ہمارے سوال جوابات ہوئے ہیں وہ سب ان کو بتاؤ, اور ان کو یہ بتاؤ کہ میرا رجحان کچھ اس طرف ہوتا ہے کہ یہ وہی نبی معلوم ہوتے ہیں مجھے جن کے ہمیں انتظار تھا, تمہاری رائے کیا ہے؟ وہ بھی اپنے وقت کا ایسا ہی اسی پائے کا عالم تھا, اپنے مذہب کا جیسا ہرقل تھا. اس نے جب حضرت جیجے قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سارے حالات سنے, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا منامہ مبارک سنا, اللہ نے اس کے دل میں ایمان ڈال دیا, اور حضرت دیجے قلبی رضی اللہ عنہ کے سامنے اس نے کلمہ شہادت پڑھی, لا الہ اشہد و لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. اپنے عیسائیت سائی مذہب کے انداز کے جو کپڑے تھے وہ اتار دیے, سفید کپڑے پہنے, اور دربار منعقد کیا اسی روما شہر میں, اور اس میں سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح ہرقل قیصر روم کے پاس یہ خط آیا ہے, وہاں سے میرے پاس یہ سب پیغام آیا ہے, وہ ایسے رسول ہیں, اور میں ایمان لا چکا ہوں, تم بھی ایمان لیا ہوں. لیکن وہاں بھی جنونی تھے, اور انہوں نے اس کا اس پوپ کا نام تھا زغافر, زغافر اس کا نام تھا, اس کو شہید کر ڈالا, شہید کر ڈالا. حضرت دیجے قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے واپس آ گئے, اور ہرقل قیصر روم کو واقعہ سنایا. تو ہرقل نے یہی کہا کہ اصل میں بات تو وہی ہے جو اس میں لکھی ہے, لیکن میں ایمان نہیں لاتا اس واسطے کہ مجھے معلوم ہے کہ اگر میں نے ایمان قبول کر لیا, اسلام لے آیا, تو میں نہ میری جان بچے گی نہ میری حکومت بچے گی اس کے. لیکن اس کے بعد بھی پھر اس کو توڑ پوڑی لگی رہی, واپس ہمت چلا گیا, ہمس چلا گیا شام کے ہر, اس زمانے میں شام کا دارالحکومت تھا, وہاں دربار منعقد کیا, اور وہاں سارا واقعہ حالات سنائے, اور اپنے دربار کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اس پر غور کرو. اس پر بھی وہاں پر جنونیوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے, اور بھگدڑ مچ گئی, مگر اس نے دروازے سب بند کر رکھے تھے, اور پھر کہا کہ نہیں, میں تو تمہارے ایمان کا امتحان لے رہا تھا, میں تمہاری مذہب کو صحیح سمجھتا ہوں, اپنے مذہب پر قائم ہوں, میں تو تمہاری اس وقت امتحان لے رہا تھا کہ تم اپنے مذہب پر کتنے پکے ہو. اس طریقے سے وہ تو ایمان سے محروم ہو گیا, اسی محرومی کی حالت میں مرا, اور کئی جنگیں بھی اس نے کی, پھر جنگوں کی نوبت تو نہیں آئی لیکن حملے کرنے چاہے اور تیاریاں کی. غرض, زغافر کو اللہ نے جنت سے نوازا, ہرقل کی جان اور حکومت بچ گئی, لیکن وہ جہنم سے نہ بچ سکا. لیکن ایک کام اس نے کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کو بہت اعزاز کے ساتھ ریشم کے کپڑے میں لپیٹ کر چاندی یا سونے کے قلم دان کے اندر اس کو رکھ کر محفوظ کیا تھا. اور اس نے یہ کہا تھا کہ میری نسل میں جب تک یہ خط محفوظ رہے گا ہمارا اقتدار برقرار رہے گا. چنانچہ یہ خط نسل بعد نسل منتقل ہوتا رہا اس کی اولاد میں. پھر صدیوں کے بعد طلعتلا کا پر قبضہ ہو گیا تھا اسپین میں ایک انگریز بادشاہ کا. اس کے پاس ایک سفیر مسلمان مراکش سے گئے کسی مقصد کے لیے. جو واپس آنے لگے تو کہا کہ میں تم کو ایک تحفہ دکھاتا ہوں. اس نے وہ ایک صندوق منگایا لے کر آیا. اس صندوق پر سونے یا چاندی کا پترہ چڑھا ہوا تھا. اندر سے مخمل میں لپٹا ہوا اور خوشبو میں بسا ہوا نام مبارک نکال کر اس اسلامی سفیر کو مسلمان سفیر کو دکھایا. وہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اس نام مبارک کو دیکھ کر. تو اس نے کہا کہ یہ تحفہ جب تم مجھے دکھا رہے ہو تو مجھے دے دو. اس نے کہا کہ نہیں دے دوں گا تو ہماری حکومت چلی جائے گی. ہمارے دادا نے پردادا نے یہ کہا تھا کہ جب تک ہمارے خاندان میں یہ خط رہے گا ہمارا اقتدار بھی برقرار رہے گا. تفصیلی واقعات بہت ہیں. تو اس مرتبہ جب ہمارا یورپ کا سفر ہوا جرمنی اور بیلجیم اور اٹلی اور وہاں کا ہالینڈ وغیرہ کا, تو ہم نے خاص طور سے روما کے اندر قیام کا دو دن ارادہ کیا تھا تاکہ وہاں کی تاریخی واقعات دیکھیں. اس زمانے میں کیسے لگ کلیسا کیسے کیسے مظالم انسانیت پر ڈھاتا تھا. آج وہ عمارتیں محفوظ ہیں. کسی مجرم کو جب سزا موت دینی ہوتی تھی اس کے بڑے خوفناک طریقے انہوں نے اختیار کر رکھے تھے. ایک طریقہ یہ اختیار کر رکھا تھا کہ اس مجرم کو میدان میں چھوڑ دیتے تھے. وہ میدان آج بھی محفوظ ہے اور اس کے ارد گرد ایسی عمارت بنی ہوئی ہے جیسے اسٹیڈیم ہوتا ہے. اس مجرم کو وہاں چھوڑ دیتے تھے اور ایک بھوکا شیر اس کو پر چھوڑ دیتے تھے اور بھوکا شیر اس کو یہ پاڑ کے ختم کر دیتا تھا. اور کبھی ایسا ہوتا تھا کہ ان مجرموں کے ہاتھوں میں دو مجرم ہیں یا تین اور ان کے ہاتھوں میں تلواریں اور چھرے دیتے تھے کہ تم ایک دوسرے کو قتل کرو. اور وہ لڑتے تھے اور قتل کرتے تھے ایک دوسرے کو. ایسے ایسے مظالم ڈھاتے تھے وہ. اسی وجہ سے تو عیسائی مذہب کے خلاف بغاوت ہو. اور دوسرا ایک فرقہ نمودار ہوا پروٹیسٹنٹ کا. اور اب زیادہ تر عیسائیوں میں کلیسا میں یہ کیتھولک کم ہیں اور پروٹیسٹنٹ زیادہ ہیں. وہ شہر ایک عبرتناک شہر ہے اور وہاں اس قسم کے مناظر کئی نمائندگی کرنے والی عمارتیں آج بھی محفوظ ہیں. ان کو دیکھ کر بہت عبرتیں حاصل کی جا سکتی ہیں, سبق حاصل کیا جا سکتا ہے. اب پھر ہمارے ساتھ یہ معاملات ہو رہے ہیں. ہماری عشق رسول کو آزمانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن ہم بتاتے ہیں, دنیا کو معلوم ہے ہم کتنے بھی گناہگار ہیں, بہت سیاہکار ہیں, بہت بدکاریاں ہم نے کی ہیں, بہت گناہگار کیے ہیں, بڑے مجرم ہیں, لیکن عشق رسول سے کوئی مومن خالی نہیں ہے. اور آج بھی کسی فاسق و فاجر کسی مسلمان کے سامنے مسئلہ آ جائے حب رسول کا اور ناموس رسول کا تو اپنی سب سے بڑی خوش قسمتی اس میں سمجھے گا کہ میری جان قربان ہو جائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کی حفاظت میں اور اس کی دفاع میں. آج پوری دنیا سراپا احتجاج ہے. دنیا کی مردم شماری جو حال میں شائع ہوئی ہے اس میں مردم شماری 36 ارب ہے انسانوں کی تعداد. اس میں 1.5 ارب مسلمان ہیں, چوتھائی مسلمان ہیں. اس سے پہلے جو مردم شماری چل رہی تھی وہ تھی کہ 5 ارب مسلمان ہیں اور 5 ارب آبادی تھی اور 1 ارب مسلمان تھے تقریباً. ہر 5واں آدمی مسلمان ہوتا تھا. لیکن اب اسلام اتنی تیزی سے پھیلا ہے 9/11 کے واقعے کے بعد جب سے اسلام کے خلاف پروپگنڈے ہوئے، تاجدار دو عالم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر جنونی خباستیں کی گئی اور پرلے درجے کی توہین کا راستہ اختیار کیا گیا، اس کے نتیجے میں اسلام پھیلنے میں کمی نہیں آئی، اسلام تیزی سے پھیلا ہے۔ امریکی صدر نے پچھلے ایک دو سال پہلے اعلان کیا تھا کہ امریکہ میں سب سے زیادہ تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام ہے۔ اسلام کے فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، اتنا ہی یہ ابھرے گا، تم جتنا دبا دو گے، جتنی یہ خباستیں کرتے جائیں گے، اہل اسلام کا، اہل ایمان کا ایمان انشاءاللہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جائے گا، اور وہ ہر کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ آج ہم سے پوچھا جا رہا ہے کہ اس پر احتجاج کا طریقہ کیا ہے، ہم نے اس کے طریقے بتلائے ہیں۔ OIC کا اجلاس بلایا جائے، تمام مسلم ممالک مل کر اقوام متحدہ کے ذریعے قانون بنائیں کہ کسی بھی نبی کی شان اقدس میں ادنا توہین کرنے کو بدترین جرم جرائم میں شمار کیا جائے، اور ایسے مجرم کو بدترین قسم کی سزا دی جائے۔ بین الاقوامی قانون بنایا جائے، اقوام متحدہ کے ذریعے سے بنایا جائے، مسلمان ممالک مل کر OIC کو بلائیں اور OIC کے ذریعے سے سب پھر اقوام متحدہ سے یہ کام کرائیں۔ یہ آج اس کا رسول کا دن منا دیا، بہت اچھا کام کیا، لیکن حکومت کی فریضہ اس سے ابھی ختم نہیں ہوا۔ یہ ناموس رسالت کا مسئلہ ہے۔ تاجدار دو عالم محسن انسانیت رحمت بالعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کا مسئلہ ہے۔ صرف ایک دن عشق رسول منانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور صرف یہ کہنے سے بھی مسئلہ حل نہیں ہوگا کہ صدر پاکستان وہاں جائیں گے اور اس مسئلے کو اٹھائیں گے، نہیں، اپنے مقصد زندگی کے بنیادی کاموں میں اس کو شامل کریں۔ ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک ایسا قانون نہیں بنے گا، یا ایسے سب کو جب تک سزائیں نہیں دی جائیں گی، ایسے تمام ممالک کا بائیکاٹ کیا جائے جو ایسے ملعونوں کو کی سرپرستی کر رہے ہوں۔ اس کا رسول منایا گیا ہے اور تعطیل کی گئی، یہ بھی ایک اچھا کام ہے، اس سے پوری دنیا پر انشاءاللہ اچھا پیغام پہنچے گا کہ ہم سراپا احتجاج ہیں، پوری قوم احتجاج کر رہی ہے اور پوری دنیا کے مسلمان الحمدللہ احتجاج کر رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھے، میں آپ کو ایک بات کہتا ہوں، جب کبھی بھی کوئی مقدس کام کے لیے احتجاج ہوتا ہے، مظاہرے ہوتے ہیں، انہی دشمنوں کے شر پسند عناصر، انہی سے تربیت یافتہ عناصر ان جلوسوں کے اندر ان جلوسوں کو شدت تشدد کے راستے پر ڈال دیتے ہیں، اور وہاں پر کچھ ایسی کارروائیاں کرتے ہیں جس کی آگ لگا دی کسی گاڑی کو، کسی عمارت کو آگ لگا دی یا فائرنگ کر دی۔ یہ سوچو تو صحیح، اس نالائق نے، اس جنونی نے، اس ملعون نے شان رسالت میں گستاخی کی، اور تم اپنے بھائیوں کی گاڑیاں چلا رہے ہو، اپنے گھروں کو آگ لگا رہے ہو، اپنی سرکاری عمارتوں کو ڈھا رہے ہو، یہ کہاں کی کہاں کا عقل ہے، کہاں کی عقل ہے؟ پولیس کی چوکی ہو وہ بھی ہمارے ٹیکسوں سے بنی ہے، پولیس کا جو سپاہی ہے وہ تنخواہ بھی ہمارے ٹیکسوں سے پیسے سے لیتا ہے، وہ بھی ہم میں سے کسی کا بھائی ہے، کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے۔ رینجرز کے لوگوں کا بھی یہی حال ہے۔ یہ کہاں کی عقل کی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو، قرآن و سنت کے احکام کو پیچھے ڈال کر آپس میں مسلمان ایک دوسرے کو مارنے لگے اور ایک دوسرے کے املاک کو جلانے لگے؟ یہ پرلے درجے کی حماقت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بھی سخت خلاف ہے، اور یہ بھی ایک قسم کی توہین ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کہ ہم مظاہرہ تو کر رہے ہیں ان کی اعزاز کے لیے، اور کام وہ کرے جو انہوں نے جس کی سختی سے ممانعت کر رکھی ہے۔ ایک مومن کی جان ایسی ہے، ایک مسلمان کی جان ایسی ہے جیسے بیت اللہ کی شریف کی عمارت ہے، جیسا اس کا تقدس ہے بیت اللہ کی شریف کا، ایسی انسان کی جان کا تقدس ہے۔ اور یہاں ہمارے یہاں ایک دوسرے کو مارا جا رہا ہے، تو ویسے تو مار کٹار چلی رہی تھی، لیکن اس موقع پر جب کہ عشق رسول ہم منا رہے ہیں، اس موقع پر ہر اس کارروائی سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے۔ جو تشدد کے راستے پر ڈالتی ہو یا کسی بے گناہ کو تکلیف پہنچاتی ہو یا جس سے ہمارے اپنے گھر کو آگ لگتی ہو. اللہ تعالی ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق دے. اگر ہم عشق رسول کے واقعی دعوے دار ہیں اور باقی ہم عشق رسول لگتے ہیں تو سب سے پہلا تقاضا یہ ہے کہ ان کی فرما برداری کریں, ان کا امتی بن کر رہیں, جہاں جس چیز سے انہوں نے روک دیا اسے رک جائیں, جس کو کرنے کو حکم دیا وہ کریں. ایسی کوئی کارروائی کرنا بالکل جائز نہیں ہے جس سے کسی بے گناہ کو ادنا تکلیف پہنچے, یا چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو. جس نے اس جرم میں حصہ نہیں لیا اس کو سزا دینا پرلے درجے کا ظلم کی بات ہے. اللہ تعالیٰ اس قسم کی ناجائز حرکتوں سے ہمیں بچائے. اور کارزار دو عالم سرور کونین محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر ہمیں مر مٹنے کی توفیق دے, ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ہمارا سب کچھ قربان ہو جائے اور ان کے ناموس پر حرف نہ آئے. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.